1981 की दिहाई के आखिर में ही आकाए खामनाई मुतवज्जह हो गए थे कि उनका इनकलाबी जज्बा, हुकूमत मुखालिफ तकरीर और सावाक से पोशीदा जिंदगी वगैरह पहलवी निज़ाम को गिराने का बाइस नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें कुछ असासी काम करने होंगे। ये वो मौका था कि जब आप मुतवज्जह हुए कि इनफरादी फ़ालियत को इज्तिमाई फ़ालियत में तब्दील कर दिया जाए। तो फिर क्या करें? 1967 में तीसरी मर्तबा कैदी बनने के बाद आकाए खामनाई ने मरहला वार और इज्तिमाई तरीके कार से इस्तफादा किया, एक वाज़े मकसद बनाया, पहलवी निज़ाम को गिराने के लिए एक मुनज़्ज़म और मजबूत बुनियाद फराहम की। कैसे? बुनियाद रखना, हम आहंग करना और मुनज़्ज़म करना। पहले मरहले में आकाए खामनाई ने हुकूमत की मुखालफत में अवामी बुनियाद फराहम करने की कोशिश की, जिसमें दीनी तलबा, ताजिर हजरात और यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म शामिल थे। इब्तिदा में हर तबके के साथ अलग राबता रखा और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी। हर तबके के लिए मखसूस दुरूस और एक अलग कारकर्दगी का प्रोग्राम तरतीब दिया। दूसरे मरहले में आकाए खामनाई ने इन अवामी तबकों के दरमियान जो कल्बी और नफसियाती दूरियां थीं, उन्हें ख़त्म कर दिया। आपने अपने मुश्तरका दुरूस में आलिम व ताजर व तलबा सबको इकट्ठा कर लिया। मकसद वाज़े था कि सल्तनती निज़ाम के मुखालिफ अवामी तबकों को हम आहंग करना है, चूंकि हर अहम शख्सियत अकेले रहकर आमराना निज़ाम को नहीं गिरा सकती थी। तीसरे मरहले में अपने मंसूबे के लिए अवामी बुनियाद फराहम करने के बाद आकाए खामनाई ने कायदाना सलाहियतों के हामिल सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ग्रोह तश्कील दिए, जिनकी क़यादत वो खुद कर रहे थे। वजूहात शरई और माली लिहाज से आप आज़ाद थे। इन ग्रोहों का काम अवामी तबकों को बवक्त ज़रूरत मुतहर्रिक करना था। ये सब कुछ क्या था? आकाए खामनाई ने कोई जमात नहीं बनाई, बल्कि हजारों इंसानों पर मुश्तमिल एक लहर उठाई, जिसकी क़यादत उल्मा, तलबा और ताजिर हजरात का एक खुफिया और मुनज़्ज़म ग्रोह कर रहा था। आपने जिस चीज़ की बुनियाद रखी, वो एक अवामी फ़ौज की मानिंद थी, इज्तिमाई काम की एक नई शक्ल जिसने हौज़ा इल्मिया से जन्म लिया था, और एक ऐसी तारीखी हकीकत कि जिसे जान का शायद बहुत से लोग वर्ताए हैरत में डूब जाएं। वो हकीकत रूह उल्लाह खुमैनी थे, जो इस इनकलाब के असल रहबर थे, जिनके गिर्द दावे करने वालों का हुजूम और कुछ कारकुनों मुनज़्ज़म लोगों का इज्तिमा था। बिलाशुबा इन्हीं कारकुनों और मुनज़्ज़म लोगों में से एक नुमाया शख्सियत अली खामनाई थे।
और इन हुकूक में से जो अल्लाह ने फर्ज किए हैं, सबसे बड़ा हक रियाया पर हुक्मरान का हक है, और हुक्मरान पर रियाया का हक है। यह अल्लाह सुबहानहु ताला की जानिब से एक फरीजा है, जिसे एक दूसरे के लिए करार दिया गया है, तो इसी से इनकी बाहमी उल्फतों को मुनज़्ज़म किया है और इनके दीन को इज्जत दी है। रियाया की इस्लाह मुमकिन नहीं है जब तक हुक्मरान सालेह ना हो, और हुक्मरान सालेह नहीं रह सकते जब तक रियाया नेक और सालेह होने में साबित कदम ना हो। अब अगर रियाया ने हुक्मरान का हक अदा कर दिया और हुक्मरान ने रियाया को उनका हक दे दिया, तो हक दोनों के दरमियान मोहतरम रहेगा और इस तरह हालात ठीक हो जाएंगे और हुकूमत बाकी रहने की उम्मीद की जाएगी और दुश्मनों की तमन्नाएं भी नाकाम हो जाएंगी।
यह हिस्सा आकाए खामनाई के नक्शे कदम पर चलता है कि जो रूह उल्लाह खुमैनी के तलबा में से एक मिसाल है। यहाँ एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इमाम का इनकलाब, جنوری 1979 میں کامیاب ہوا۔
تو خامنائی تم؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو۔
کشف الاسرار، امام خمینی کی پہلی سیاسی تصنیف، انقلابی علم و ادب میں کسی حکومت کے لیے ایک ابتدائی دستور العمل ہے۔ کتاب کے باب، اس کی لغت اور جملے کسی نقشے و منصوبے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ امام خمینی نے 1949 میں بنایا تھا، جس پر آپ کے شاگردوں نے 1964 میں نیز اپنے رہبر کی ملک بدری کے دوران بہت واضح انداز میں عمل کرنا شروع کیا۔ 14 سال تک عوام کے قائد ملک بدر رہے، اور اس دوران ایک بامقصد منصوبہ بندی کے ساتھ سلطنتی نظام کے سقوط اور اسلامی حکومت کے قیام کی خاطر تحریک کو منظم کیا گیا۔
یہ کتاب اصل میں ایک اسلامی ماہیت رکھتی ہے، یعنی اسلام سے متعلق حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ اسلام میں دین اور سیاست الگ نہیں ہیں، لہٰذا جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ اسلامی حکومت کے ماتحت ایک اسلامی معاشرے کا نقشہ ہے۔
پانچ جون کے قیام اور امام خمینی کی پہلی گرفتاری کے بعد آقا خامنائی اور آپ کے رفقا نے ایرانی انقلاب کی تاریخ رقم کرتے ہوئے ابتدائی بنیادی اسلامی تنظیم سازی شروع کر دی۔ 11 عددی تنظیم،
اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں کیا کریں، اس پر گفتگو ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقاعدہ تنظیم سازی کریں۔ ہم نے ایک بنیادی تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ ہمارا یہ اجلاس کم میں کسی ایک دوست کے گھر بطور مخفی منعقد ہوا۔ بہرحال اس میں ہم نے یہ طے کیا تمام دینی علمی حوزات کے ساتھ خطوط لکھ کر رابطہ کیا جائے، اور پھر عوام کی سطح پر فعالیت شروع کی جائے۔ اس جدوجہد کا عنوان یہ رکھا جائے کہ ہم نصابی کتب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
اس تنظیم کے کل 11 اراکین تھے، بنا بر این اسی عدد سے یہ مشہور ہو گئی۔ ان 11 افراد میں عبد الرحیم ربانی شیرازی، حسین علی منتظری، اکبر ہاشمی رفسنجانی، محمد تقی مصباح یزدی، ابراہیم امین نجف آبادی، احمد آذری قمی، علی قدوسی، مہدی تہرانی، علی مشکینی، محمد خامنائی اور علی خامنائی شامل تھے۔ مسجد اعظم قم کی بڑی مساجد میں سے ایک اور حرم حضرت معصومہ سے متصل ہے۔ یہاں پہلی مرتبہ پہلوی نظام کے مخالفین کے قائد روح اللہ خمینی کی تصویر بلند کی گئی، جو تہران کی ایک جیل میں قید تھے۔ صرف ایک تصویر تھی، لیکن یہ تصویر آقا خامنائی اور آپ کے دوستوں کی روح اللہ خمینی کے ساتھ بیعت کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ اس لیے نہ تھی کہ وہ ایک استاد اور مرجع تقلید تھے، بلکہ امام و رہبر ہونے کی حیثیت سے تھی۔ اس وقت اس جگہ سے اسلامی انقلاب ایران ایک منظم انداز میں ظاہر ہوا۔
جلسہ بہت اچھا رہا، جتنا ہم سوچ رہے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا رہا، اور اس نے ہمیں امیدوار کر دیا۔ ایسی فضا بنی کہ جیسے قم کے دروازے انقلاب کے لیے کھل گئے ہیں، جیسے کوئی بادل چھٹ گیا اور پیچھے سے سورج نکل آیا۔ میں خوش تھا کہ اس مجمع کے اندر ہم میں سے کوئی ایک بھی عوام کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس پروگرام کی اصل منصوبہ بندی ہم کر رہے ہیں۔
مستقبل میں ساواک 11 عدد کے تنظیمی ڈھانچے سے آگاہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساواکی مامورین نے جب اس تنظیمی ڈھانچے کو دیکھا تو انگشت بدندہ رہ گئے، جسے قم کے کچھ عام سے طالب علموں نے بغیر کسی قبلی تجربے کے بنایا تھا۔
ان کی تعداد 11 تھی۔ انہوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی اور ان کے درمیان ایک مضبوط اندرونی تنظیمی نظام موجود تھا۔ ان کے پروگرام بہت منظم ہوا کرتے تھے۔ ہر میٹنگ اراکین میں سے کسی ایک کے گھر ہوا کرتی اور اس کی دعوت کے لیے تشہیر نہیں کی جاتی تھی۔ ان کا اپنا ایک خاص نظام تھا کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر چاہے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا یا ان کا پیچھا کیا جاتا، کچھ فرق نہ تھا۔ پھر جب اس خفیہ تنظیم کا پتہ چل گیا تو کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ کے بارے میں حکومت کا ارادہ تھا کہ انہیں پھانسی دے دی جائے، کچھ کو جیل بھیج دیا گیا، کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا، اور یہ تو ماجرے کا آغاز تھا۔
امام خمینی کے ترکی ملک بدر ہونے اور آقا خامنائی کے مشہد میں رہائش پذیر ہونے کے بعد آقا خامنائی کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ مشہد کی 14 سالہ زندگی میں آقا خامنائی نے اپنے بنیادی منصوبے کی پہلی اینٹ رکھی، اور روح اللہ خمینی کی حمایت میں عوامی منظم تحریک شروع کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش تھی کہ عوام ایک مشترکہ واضح ہدف رکھتی ہو، یعنی پہلوی سلطنتی نظام کو گرانا اور روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا۔
یعنی از قم برگشتم مشهد و در مشهد سکونت اختیار کردم
1964 میں قم چھوڑ کر مشہد واپس آ گیا اور وہاں رہائش اختیار کر لی، یہاں تک کہ 1979 میں مشہد سے آ گیا۔ جیل اور شہر بدری وغیرہ کے دنوں کے علاوہ باقی عرصہ میں مشہد ہی میں رہا ہوں۔ یہ سارا عرصہ میرے لیے انقلابی تحریک کی یادداشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مشہد میں 13-14 سالہ اپنے قیام کے حوالے سے اگر میں بہت سوچوں تو بھی کوئی ایسا مختصر وقت تلاش نہیں کر پاؤں گا جس میں انقلاب کی کوئی بات نہ ہو۔
در ذہنم جستجو کنم و پیدا کنم کہ در او ایک نشانی و رد پائی از مسائل انقلاب نباشه۔
آقائے خامنائی ایک ایسے عنوان کی تلاش میں تھے جو ثقافتی، سیاسی اور تبلیغی بھی ہو، پرکشش اور آسان نیز معاشرے کے تمام طبقات کے لیے موضوع بھی ہو۔ ان کے لیے اس کا انتخاب کرنا بہت آسان تھا، یعنی تفسیر قرآن کے دروس۔
اسلام اس پر اکتفا نہیں کرتا کہ صرف معاشرتی اداروں کو تبدیل کر دیا جائے، بلکہ اسلام اس کے علاوہ انسانی معاشرتی ساخت، اس کی صفات، اس کے اخلاق، اس کی صلاحیتوں اور خصوصیات کو بھی تبدیل کرتا ہے۔
پہلا درس بازار میں تھا۔ جس طبقے کا انتخاب کیا گیا تھا وہ مزدور اور تاجر تھے۔ 1964 سے 1974 دس سال تک یہ درس جاری رہا۔ تفسیر قرآن کا درس بازار، گھروں میں، مدرسہ مرزا جعفر و مدرسہ نواب نیز مختلف مساجد میں ہوا کرتا تھا۔ ان دروس میں مزدور، سرکاری ملازمین، کاروباری حضرات، اسکول کالج کے طالب علم اور حوزہ مشہد سے درس خارج کے دینی طلبہ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔
البتہ طلاب کے درمیان کارکن لوگ بہت کم ہی تھے۔ 1964 تک صورتحال ایسی ہی تھی، لہٰذا جب ہم 1964 کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو جو لوگ انقلابی کاموں میں پیش پیش تھے انگشت شمار تھے۔ مرحوم ہاشمی، نجات، آقائے تپسی، میں اور آقائے محامی تھے۔ ایک دو لوگ اور بھی تھے، لیکن وہ بہت کم ان کاموں میں آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ان انقلابی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو۔
اس دوران آقائے خامنائی کے لیے نمایاں کام ان کا مسجد امام حسن مجتبیٰ کا پیش نماز مقرر ہونا تھا۔ اب وہ صرف ایک استاد یا مبلغ ہی نہیں تھے، بلکہ نمازیوں کے پیش نماز اور خطیب ہونا بھی باعث بنا کہ وہ عوام سے زیادہ نزدیک ہو گئے۔
میں یہ بھی بتاؤں کہ آقائے خامنائی میں علمی تقاریر کی صلاحیت کے علاوہ ایک پرکشش شخصیت بھی پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ نوجوانوں، جوانوں اور دوسروں کو تقریر کے دوران اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بہت جلد مشہور ہو گئے، سب انہیں جاننے لگے اور ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔
ایک مسجد کا میں پیش امام مقرر ہوا، مسجد امام حسن المجتبیٰ، جو کہ ہمارے گھر کے قریب تھی۔ کسی حد تک یہ اکیلی سڑک پر واقع تھی، گہما گہمی سے دور، البتہ اتنی زیادہ بھی نہ تھی، لیکن لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی جگہ نہ تھی۔ وہاں میں نے نماز شروع کی۔ یہ پہلی مسجد تھی جہاں سے میں پہلی مرتبہ باقاعدہ مجھے نماز جماعت پڑھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ ایک کمرے پر مشتمل تھی جہاں اب آپ بیٹھے ہیں، اس سے بھی چھوٹا کمرہ تھا، اور نمازی بھی 5-6 نفری 2 سے 3 صفوں میں ہوتے تھے، جن میں بوڑھے اور درمیانی عمر کے لوگ تھے جو اسی مسجد کے آس پاس رہتے تھے۔ پھر جب میں وہاں چلا گیا، 2-3 راتیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے۔ ایک دن نماز کے بعد میں اٹھا اور ان کی طرف منہ کر کے کہا، یہ جو چند شب ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس بنا پر ایک حق آپ کا میرے اوپر آ گیا ہے اور ایک حق میرا ہے جو آپ پر ہے۔ میرے اوپر آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں، یعنی میں کوئی حدیث وغیرہ بیان کروں، جبکہ میرا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اسے سنیں اور یاد کر لیں۔ میں آپ کے حق کو ادا کر رہا ہوں، کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں؟ انہیں بہت اچھا لگا اور کہا، ہاں ہم تیار ہیں۔ اور پھر بہت ہی کم عرصے میں یہ چھوٹی سی مسجد بھر گئی، یہاں تک کہ جگہ کم پڑنے لگی، اور مسجد کے ایک ہمسایہ حاجی صاحب نے ہمت کرتے ہوئے پیچھے سے کچھ جگہ مسجد میں شامل کی، اور پھر مسجد کی قدر بڑی ہو گئی۔ 2-3 مہینے کے اندر اس مسجد کی شہرت پورے مشہد میں، خاص طور پر نوجوانوں میں، زبان زدہ عام ہو گئی،
وہ خصوص درمیان جوانوں پیچھے۔
ساواک ایجنسی نے آقائے خامنائی کے درس تفسیر قرآن کا پتہ لگایا کہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ جب بھی ساواک ان کے درس کو بند کرواتی، وہ کسی دوسری مسجد میں دروس کا نیا سلسلہ شروع کر دیتے۔
آخر کار اس شخص کو یہاں حوضۂ علمیہ سے نکالنا ہوگا۔ یہ شخص ایک بڑی رکاوٹ اور ناقابل اصلاح ہے۔
بارہ جون 1973 کو ساواکی نے آقائے خامنائی کو حکم دیا کہ مسجد امام حسن میں آپ کا درس کہنا منع ہے۔ لیکن 4 مہینے بعد آقائے خامنائی نے مسجد کرامت میں نیا سلسلہ شروع کر دیا۔
به طوری که وقتی مسجد کرامت که
جب مشہد میں کرامت مسجد محلے کی سب سے بڑی، خوبصورت اور بہترین مسجد بن گئی اور مکمل ہو گئی، اس کے بانی اور آس پاس کے کاروباری حضرات نے ارادہ کیا کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے اس مسجد میں پیش امام کے لیے دعوت دیں، تاکہ اس طرح مسجد میں رونق بڑھے اور وہ آباد ہو جائیں۔ مجھے اس مسجد میں لے گئے اور لوگوں کی کثیر تعداد مسجد میں آنا شروع ہو گئی۔ شاید آپ بھی وہاں تھے، آپ نے خود ملاحظہ کیا ہے اور مسجد کے اجتماعات کو بھی دیکھا ہے۔ حقیقت میں یہ سلسلہ لوگوں کے متوسط طبقے میں ایک فکری انقلاب کا باعث بنا۔
و مبدا واقعا یہ حرکت فکری در بین قشرهای متوسط شد۔
کرامت مسجد مشہد میں انقلابی مساجد کا ایک نمونہ ہے۔ حرم رضوی اور حوضۂ علمیہ و دینی مدارس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ مسجد حساسیت رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف محلوں اور بازاروں کے جوار میں ہونا باعث بنا کہ طلبہ، تاجر اور علماء یہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔
بعد میں اور کئی سالوں تک میرا اس مسجد سے رابطہ رہا ہے، لیکن باقاعدہ رفت و آمد کا سلسلہ نہیں رہا۔ جیسا کہ جب میں وہاں تھا تو ظہر میں، مغرب میں بھی جاتا تھا، نمازیوں سے ظہر میں بھی بات کرتا تھا، رات میں بھی بات کرتا تھا۔ وہاں بہت زیادہ فعالیت کیا کرتا تھا، اور شاید ہفتے میں 6 راتیں اور 7 دن میں اس مسجد میں خطاب کرتا تھا۔ یوں اس مسجد میں دن رات گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور لوگوں کی بھی کثیر تعداد آیا کرتی تھی۔
تھوڑی شد کے
کرامت مسجد میں لوگوں کی کثیر تعداد آنے کی وجہ سے
پہلوی نظام خوف زدہ ہو گیا۔ چونکہ آقا کے خطاب کے دوران مسجد کی گنجائش پر ہونے کے بعد لوگ باہر گلی کوچوں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی لیے حکومتی کارندوں نے مسجد کو بند کر دیا اور آقا خامنہ ای کو وہاں جانے سے روک دیا۔
چھبیس فروری 1974 کو ساواگ نے آقا خامنہ ای کو کرامت مسجد جانے سے تحریری طور پر روک دیا۔ اس کے بعد آقا خامنہ ای واپس مسجد امام حسن چلے گئے، لیکن اس مرتبہ نہج البلاغہ کا درس شروع کیا۔
میں دینی طلبہ میں سے ایک وہ طالب علم تھا جو کرامات مسجد کے پروگراموں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ آقا خامنہ ای کے دروس اور ساری گفتگو ایک بروشر کی صورت میں شائع ہوا کرتی تھی۔ جب میں قم گیا تو وہاں میں نے ان سب کو ایک ترتیب دی اور انہیں تقسیم کیا، پھر ان پر درس بھی کہے۔
اسی اسنا میں اصول عقائد کے موضوع پر ایک نیا درس ہر جمعرات اور جمعے کو شروع ہوا، جو کہ بازار کی قبلہ مسجد میں طلبہ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس درس میں بھی طلبہ کی تعداد گنجائش سے بڑھ گئی، لہذا مجبوری بن گئی کہ کسی بڑی جگہ منتقل ہو جائیں، اور وہ عبدال خان کی مسجد تھی۔
رہبر کے بارے میں ایک یادگار واقعہ جو میرے ذہن میں ہے، یہ ہے کہ آقا خامنہ ای ایک چھوٹی سی مسجد میں درس کہا کرتے تھے، ظاہر میں شہید باقر الصدر کی کتاب ہمارا فلسفہ سے درس کہتے تھے، لیکن اصل میں یہ ایک سیاسی درس تھا۔
بعض لوگوں کا تصور ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا سیاست سے کوئی واسطہ نہ تھا، حکومت کی مخالفت میں کچھ نہیں کرتے تھے اور علوی حکومت کے قیام کی کوشش میں بھی نہ تھے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی جدوجہد سیاسی تھی، ان کا ثقافتی و علمی کام بھی سیاسی تھا۔ جب امام صادق کہتے ہیں کہ میں امام ہوں، امام یعنی کیا؟ امام یعنی معاشرے کا حاکم، امام یعنی معاشرے کا سربراہ، یعنی میں وہی ہوں کہ جس کی جگہ پر یہ غاصب بے دین خلیفہ براجمان ہوا بیٹھا ہے۔ اب کیا یہ بات سیاسی ہے یا ثقافتی؟
ہماری نظر میں یہ شخص تمام خرابیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور مشہد میں ہر اقدام کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ جب ساواگ انہیں بازار، مدارس اور مساجد میں درس کہنے سے منع کرتی تو آپ درس کو اپنے گھر منتقل کر لیتے۔ مشہد میں قیام کے دوران آقا خامنہ ہی 3 مرتبہ گھر تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ ہمیشہ کرائے دار ہی رہے اور کبھی گھر خریدنے کی استطاعت حاصل نہ کر سکے۔ آپ جس گھر میں بھی رہے وہ لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ملاقاتوں کا مرکز بنا رہا۔ پہلے مدرسہ خوئی کے عقب میں شیخ علی تہرانی کے گھر میں رہتے تھے، دوسرا گھر کوچہ فرہنگ میں تھا، اور آخری گھر سرشور محلہ میں تھا۔
میں مشہد میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ جوانوں کے لیے مسلسل مختلف موضوعات پر دروس دیتے تھے اور اکثر ایسے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ دروس میں شرکت کرنے والے اکثر جوان ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے انس و محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ دروس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر لوگ جوان اور طالب علم ہوا کرتے تھے۔
ساواک کو خبر ہوئی کہ ان کے گھر میں میٹنگز ہوتی ہیں جن میں طلبہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ہمیں اس شخص کی کارکردگی پر اسے مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ بالکل چین سے نہیں بیٹھتا۔ ہر مرتبہ اسے میٹنگ اور درس سے منع کیا جاتا اور وہ کسی دوسری جگہ میٹنگ یا درس کر لیتا ہے۔
حقیقتاً معرفتی
کا اصل میں میری ان سے آشنائی انقلاب سے پہلے کی ہے، جب وہ مشہد میں تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جو لوگوں کے ساتھ سماجی اور فکری رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس زمانے میں شاہی نظام کے دوران وہ مشہد کے خمینی مشہور تھے، یعنی اس طرح وہ ساواکیوں کے ہاں بھی مشہد کے خمینی مشہور ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے فکر و عمل کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا۔
آقا خامنائی کی تبلیغی سرگرمیاں صرف مشہد تک محدود نہ تھیں بلکہ خراسان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھیں، اور اسی دوران ان کا تبلیغی سلسلہ اوپر کی طرف خراسان سے باہر قم اور اس کے اطراف نیز اصفہان، یزد، رفسنجان، کرمان، طبس اور زاہدان تک جا پہنچا تھا، لیکن تہران میں ان کا حصہ زیادہ تھا۔ 1969 سے 1974 تک آقا خامنائی نے باقاعدگی کے ساتھ ایک منظم پروگرام کے تحت ہر سال محرم، سفر اور ماہ رمضان تہران میں گزارا۔ اس دوران انہوں نے آقا تالکانی، متحری، بہشتی، رفسنجانی، مفتح، باہنر، تبسی، نجاد وغیرہ سے رابطہ رکھا۔ یہ لوگ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت شہر کی مختلف مساجد اور بازاروں میں چلے جایا کرتے۔ اس عرصے میں آقا خامنائی جن مساجد میں رفت و آمد کیا کرتے تھے ان میں خلیل اللہ، نارمک، الجواد، ہدایت اور جاوید مساجد قابل ذکر ہیں۔
اگر ہم آواز بلند کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی یونیورسٹیوں، اسپتالوں، اسکولوں، سڑکوں اور بازاروں میں آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہر صورت سیاسی مسلمان افراد کو رہا کیا جائے، یہ ایک مطالبہ نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ وہ حکومت جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس نے کئی ہزار شریف مسلمانوں جو کہ ہم میں سے بہترین ہیں اور ہمارے پاک کردار جوانوں اور بوڑھوں کو تاریک جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ یہ ایک جرم ہے جس کا ارتکاب حکومت نے کیا ہے۔
کبھی آپ پورا ماہ رمضان تہران میں گزارتے تھے، یہ کبھی محرم 20 سفر تک 50 دن کے دوران آپ شہر سے باہر نہ جاتے، ایک دن میں کئی جگہوں پر خطاب کے لیے سفر کرتے، ایک جلسے سے دوسرے میں اور ایک مجلس سے دوسری مجلس میں۔ ساواک کی فائلیں بتاتی ہیں کہ ان کے پروگرام میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ 1965 میں آپ نے ایک جگہ خطبے کا سلسلہ شروع کیا تو سامعین کی تعداد 100 تک ہوا کرتی تھی، لیکن صرف 2 سال بعد جب وہاں خطاب کے لیے گئے تو آپ کا خطاب سننے کے لیے 1000 کے قریب لوگ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 31 برس تھی۔
یہ جو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خانہ نشین ہو گئے تھے، جھوٹ ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی خانہ نشین نہ ہوئے، ایک دن بھی معاشرتی امور سے ہاتھ نہ کھینچا۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی اپنے معاشرے، اپنے انقلاب، اپنی اس امت سے جو امت پیغمبر تھی، ناراض ہو کر الگ نہیں ہوئے۔
المسلمون فی المشا... یعنی ممثلون فی المس...
مسلمان حکمران، ذمہ دار افراد اور جماعتیں، خواہ معاشی، ثقافتی، سیاسی، دینی میدان سے تعلق رکھتی ہوں، سب باہمی تعاون کے ساتھ حج کے موقع پر کانفرنس کر سکتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان ماہرین اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کعبے اور دیگر مقدس مقامات کا باہمی تعلق برقرار ہوگا، جس سے ساری امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ اور خیال بن کر رہ گیا ہے اور قابل عمل نہیں۔ حج کے بے شمار روحانی و معنوی فائدوں سے امت بے بہرا ہے۔
الحج من هذا المعنى الجميل من هذه الفائده الكبرى للمسلمين۔
آقا خامنائی کے تبلیغی سفر میں جس بات کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کے فکری اور انقلابی تجربات اپنے انقلابی دوستوں کو منتقل کیے۔ کیسے؟ عالم اسلام کی کچھ بڑی مفکر شخصیات کی کتابوں کا ترجمہ کر کے، جیسے سید قطب کی کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ اگر ہم مصنفین کے ناموں اور کتابوں کے عنوان پر نگاہ کریں تو ہم مترجم کی فکر اور سیاسی جہت سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے یہ ہے کہ جب بھی آقا خامنائی نے کسی کتاب کا ترجمہ کیا، آپ جیل میں تھے یا شہر بدری کا زمانہ گزار رہے ہوتے تھے۔ آقا خامنائی سے متعلق لوگوں کی یادداشتیں اکٹھی کرنے کے لیے المنار چینل کی ٹیم مشہد سے خراسان کے مختلف دیہاتوں کی طرف جا رہی ہے، جہاں آقا خامنائی نے قبل از انقلاب تبلیغی دورہ کیا۔ اس وقت ہم اخلمت جا رہے ہیں جو مشہد سے 100 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اخلمت گاؤں، اخلمت ایسا گاؤں ہے جو ابھی شہروں کی طرح فضائی آلودگی کا شکار نہیں ہوا۔ یہ علاقہ اونچے اور سبز پہاڑوں کے گہرے درے میں چھپا ہوا ہے۔ شاید ساواک سے بچنے کی خاطر آقا خامنائی نے اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ اس کے باوجود کہ آقا خامنائی کو اس گاؤں میں آئے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن لوگوں کو آج بھی مشہد سے ایک جوان سید کا آنا یاد ہے۔
جس گھر کے سامنے اب ہم کھڑے ہیں، حاجی خدا بخش غلامی کا گھر ہے۔ آقا خامنائی یہاں اس بالکونی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور دیوار پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں انقلاب سے پہلے کی ہے اور اسی وقت سے یہاں لگی ہے۔ انقلاب سے پہلے وہ یہاں آئے تھے، وہ درس پڑھتے تھے اور درس پڑھاتے بھی تھے۔ یہاں وہ استراحت کرتے اور کبھی مسجد چلے جاتے۔ وہ امام بارگاہ میں مجالس بھی پڑھتے اور تقاریر بھی کرتے۔ علاقے اور گاؤں کی کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے اور شرعی سوالات دریافت کرتے۔
یہاں اس گھر میں آقا خامنائی نے ایک مہینے سے کچھ زیادہ قیام کیا اور صلح امام حسن کتاب کا ترجمہ مکمل کیا۔ گھر کے قریب نیچے کی طرف باغ اور چشمے کے کنارے جایا کرتے تھے۔ اس پتھر پر بیٹھ کر مطالعہ کرتے، کچھ لکھتے رہتے یا ترجمہ کر رہے ہوتے تھے۔
آپ کا نام کیا ہے؟
میں ابوالفضل معلولی ہوں۔
ٹھیک ہے، شروع کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب غلامی کے ہمسائے ہیں جن کے گھر رہبر معظم قیام پذیر تھے۔ میں اس وقت بچہ تھا، یہاں کھیلتا تھا۔ رہبر مطالعہ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، کیونکہ بسا اوقات یہاں پانی نہیں پیا جا سکتا۔ وہ مجھے کہتے تھے، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔
یہ کیا چیز ہے؟
اسے آلو کہتے ہیں۔
اچھا، آلو کہتے ہیں۔
اب ہم خرو جا رہے ہیں۔ خرو نشاپور کے قریب خراسان کے دیہاتوں میں سے ایک ہے۔ آقا خامنائی کو جب محسوس ہوتا کہ ساواکی قریب ہو رہے ہیں تو وہ یہاں آ جایا کرتے۔ یہاں آپ محسوس کریں گے کہ جیسے وقت رک گیا ہے۔ جب آپ گاؤں کو اوپر سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ گاؤں آلودگی سے نجات حاصل کر چکا ہے۔ مکانات آج بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں جتنے وہ چند سو سال پہلے تھے۔ اس گھر میں آقا خامنائی کچھ دن ساواک سے چھپ کر رہے۔
میں خروس احمد رحمانی ہوں۔ آقا خامنائی کچھ دن ہمارے گھر میں ٹھہرے، اسی دوران ایک ساواکی آیا اور اس نے کہا ایک مطلوبہ شخص تم لوگوں کے پاس آیا ہے۔ پھر جب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے آقا خامنائی کو شاندیز منتقل کر دیا۔
انقلاب سے پہلے روح اللہ خمینی کی پیروی کرنے والے تمام شعبہ ہائے زندگی سے لاکھوں افراد کے ایک بڑے مرکز کی تعمیر آقا خامنائی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب انہیں ایسی تنظیم بنانے کی ضرورت تھی جو ان مختلف طبقوں کی قیادت کرے اور عوام کو ہر قسم کے واقعات کے محرکات کی تشریح کرے۔
اما امام صادق به این اکتفا نمی‌کرد، در میان این
لیکن امام صادق اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ ان ہزارہا لوگوں کے درمیان جو ان پر اعتقاد رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے، ایک چھوٹا سا گروہ تھا جس نے امام کی نظارت میں خفیہ تنظیم سازی کر رکھی تھی۔ یہ مخلص اور جانصار شیعوں کا گروہ تھا۔ اس گروہ کے بارے میں امام بہت محتاط رہ کر تقیے کا انداز اپناتے تھے۔ مسلسل انہیں تاکید فرماتے تھے کہ آپ کے اسرار و رموز کو عیاں و افشاں نہ کریں۔
آقا خامنائی نے 3,000 سے زائد افراد کو انتخاب کیا، جن میں سے زیادہ تر دینی طالب علم تھے۔ انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کے لیے ان کے مدرسہ علمیہ سے ان کا سربراہ بنایا۔ نواب، خیرات خان، حاج حسن، مرزا جعفر، یہ سب مختلف گروہوں کے سربراہ تھے اور ان کے اوپر ایک سربراہ تھا۔
مدارس کے طلباء، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، شعرا، تاجر و مزدور، نوجوان دینی طالب علم اور حوزہ المیہ کے اساتذہ، خلاصہ یہ کہ تمام طبقوں کے درمیان ذمہ داریاں تقسیم کرتے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے، تاکہ سب مل کر ظالمانہ نظام کے خلاف چاہے چھپ کر یا ظاہر رہ کر کام کریں۔
امام خمینی نے آقا خامنائی کو وجوہات شرعیہ و اصول کرنے میں اپنا نائب مقرر کیا اور مشہد کے علاقے میں انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آقا خامنائی مالی اعتبار سے مستقل اور آزاد ہو گئے۔ اس سے انہوں نے انقلابی تحریک کو منظم کرنے میں استفادہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے طلبہ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔
دیہاتی معمولی لڑکوں، چھوٹی سطح کے ملازمین، کاروباری، تاجر، طالب علموں اور دوسرے تمام معاشرتی طبقوں سے افراد کو لاتے اور انہیں متحرک اور انقلابی بنا دیتے۔ یہ لوگ علمی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ترقی کرتے ہوئے بلند ترین مراتب تک جا پہنچتے۔ ان تربیت یافتہ لوگوں میں سے کئی ایک لوگ نے انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی بڑے اہم ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے۔
آقا خامنائی کا معاشرے کے تمام بڑے چھوٹے مجاہد طبقوں، عالم و تاجر، طالب علموں وغیرہ سب سے قریبی رابطہ تھا اور ان کی فکری تربیت کر رہے تھے۔
50 کی دہائی میں آقا خامنائی اور ان کے دوست امام خمینی کی ایسی خفیہ فوج تھے کہ جن سے متعلق شاہی نظام کو بہت دیر سے خبر ہوئی۔ طلبہ کی ایسی فوج کہ جو دیہاتوں میں عوام اور کارکنوں میں تقریر کرنے کے بعد غائب ہو جاتے تھے۔
عالم دین یا غیر از عالم دین اور معاشرے کی رہنمائی کرنے والوں نے لا الہ الا اللہ، جو کہ طاغوت کچھ صدا ہے، کو بلند کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر طاغوتی طاقت کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ ظلم و آمریت کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ تعصب و طبقاتی فرق کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ قومی خزانوں اور وسائل کی عادلانہ تقسیم ہے، لا الہ الا اللہ انسانی عزت کا وقار ہے جس کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ جب طاغوت کے انکار کی صدا بلند ہو تو لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دے گی جو کانوں سے ٹکرائے گی۔
انقلاب سے پہلے وہ ہمیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فن تقریر و خطاب بھی سکھاتے تھے۔ اس وقت میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ فن تقریر سیکھنے کے لیے ہمیں آقائے خامنائی، شہید مہتحری یا فخر الدین حجازی کی کیسٹیں دی جاتی تھیں، لیکن آقائے خامنائی کی کیسٹیں بلاغت اور انداز بیان و خطاب کے لحاظ سے بلند درجہ رکھتی تھیں۔ ہم کیسٹوں کو مسجد کی لائبریری سے حاصل کرتے تھے اور پھر گھر لے جا کر مشق شروع کر دیتے تھے۔
ایران میں انقلاب کی کامیابی کو 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اس میں انقلاب و تحریک کا عروج وہ وقت تھا جب امام خمینی ایئر فرانس کے ہوائی جہاز سے نیچے آئے اور عوام نے استقبال کیا۔ 70 لاکھ ایرانی اپنے قائد کی ملک بدری کے بعد وطن واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ تصویر پیشگی تیاری کے بغیر بے ساختہ وجود میں آئی ہیں کہ جن میں عوام اپنے رہبر کے استقبال کے لیے سڑکوں پر نکل آئی، لیکن ہر تاریخ دان جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک اور بے ساختہ نہ تھا، کیونکہ ان تصویر کے پیچھے انقلابی تحریک کے کارکن گلی کوچوں، شہروں اور دیہاتوں کی مساجد، مدارس و اسکولوں اور کالجوں، یونیورسٹیوں میں اس عظیم استقبال کو منظم کر رہے تھے۔ وہ جد و جہد جسے یہاں پہنچنے میں 14 سال لگے تھے، غور سے دیکھیں یہ سب کچھ اچانک نہ ہوا تھا، بلکہ اس میں آقائے خامنائی اور ان کے دوستوں کا تیار کردہ منظم منصوبہ تھا۔ نیست توفیق کے خدا شامل حال تھی، اور یہ آقائے خامنائی کا اعتقاد ہے۔
مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه مرد سیاسی بود، هم روحانی هم
مرحوم آقای طالقانی رحمت الله علیه ایک سیاسی روحانی عالم صاحب علم و معرفت تھے۔ وہ ایک سیاسی مجاہد تھے، جیل میں قید کاٹ چکے تھے، جہاد کرنے والے اور کبھی نہ گھبرانے والے تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا، جب امام خمینی نے کہا کہ اب ہر صورت شاہ کو چلے جانا چاہیے، سلطنتی حکومت ختم ہو جانی چاہیے، میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، بھلا یہ ممکن ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ امام نے جب واضح طور پر یہ کہا، اس کے بعد انقلاب کی کامیابی کو کتنا وقت لگا؟ یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ آخر تک مرحوم طالقانی جیسا ایک شخص، بزرگوار، مومن، مجاہد، قید کی صعوبتیں برداشت کرنے والا، کوڑے کھانے والا اور اذیتیں برداشت کرنے والا بھی کہتا تھا کہ اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا۔ پھر ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مرد کسی دوسری جگہ منسلک ہے، کسی اور جگہ سے باتیں کرتا ہے،
با جای دیگری متصل است، از جای دیگری حرف میزنه،